اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنے انبیاء پہلے گزرے سب کو جو جو معجزے عطا فرمائے ان تمام معجزات کا مجموعہ میرے آقا کو عطا فرمائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتا کہ ٹھیک ہے جناب نبی کے پاس فصاحت تھی, بہت سارے کمالات تھے, مگر سائنس کے آگے نبی کا کوئی معجزہ نہیں ہے. اللہ اللہ, 1450 سال پہلے میرے رب نے میرے آقا کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا. آج کاروبار کے لیے وقت ہے, آج فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پر جانے کے لیے وقت ہے نہیں, وقت تو رب کا قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں, اس کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں. آج ہمارے بچوں کو دنیا کے سائنسدانوں کے نام یاد ہیں, بڑے بڑے فٹ بالرز کے نام یاد ہیں, کیا اشرہ مبشرہ کے نام یاد ہیں. ہم نے بچے کو جو بنانا چاہا وہ بنایا, آپ نے کمپیوٹر لا کر دیا وہ کمپیوٹر سیکھ گیا, آپ اپنی فیکٹری میں لائے وہ بزنس سیکھ گیا, آپ قرآن پڑھاتے وہ قرآن سیکھ جاتا. اٹس اور پرابلم کہ ہم نے اس کو کیا سکھایا. باپ کہے کہ میں سارا دن جھوٹ بولتا رہوں میرا بچہ پاسدار اور سچا بن جائے, والدہ کہے کہ میں تو بے پردہ بازاروں میں گھوموں میری بچی جو ہے بڑی با پردہ با حیا ہو جائے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ بچوں کو نیک بنانے کے لیے پہلے ہمیں نیک بننا.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بیان شروع کرنے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں, حدیث پاک کے اس فرمان پر عمل کر لیتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملی. جتنی نیتیں اچھی زیادہ ہوں گی, گڈ انٹینشنز جتنی زیادہ ہوں گی, انشاءاللہ اتنا ثواب بھی زیادہ مل جائے گا. سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. یہ بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ توجہ کے ساتھ, بات چیت سے بچتے ہوئے, ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے, موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے, ممکن ہوا تو دو زانو بیٹھ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے بیان سنوں گا. جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں, جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں با ادب طریقے سے, جتنی دیر بیٹھ سکیں, تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی. پیارے اسلام بھائی, درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار وہ ہے کہ جس پر درود پڑھتے چلے جائیں اور رحمتیں برکتیں لوٹتے چلے جائیں. کوئی اور کام آپ قرآن مجید میں ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں رب نے کہا ہو کہ میں بھی کرتا ہوں, فرشتے بھی کرتے ہیں, ایمان والوں تم بھی شامل ہو جاؤ. ہمیں اپنے اس عظیم کام میں رب شامل فرما رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پاک کی حاجت نہیں, ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں. فقط ایک روایت, ایک اشارہ دے کر گزر جاؤں گا. ماشاءاللہ کیلکولیشن ماسٹر لوگ بیٹھے ہیں, جلدی پکڑ لیں گے میری بات کو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر, حدیث پاک کا مفہوم ہے سب کو پتا ہے, 70,000 صبح فرشتے حاضری دیتے ہیں, 70,000 شام کو حاضری دیتے ہیں, سب کو پتا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو صبح والے ہیں یہ شام نہیں آ سکتے, شام والے صبح نہیں آ سکتے, اور جو ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک ہی بار حاضری. امام اہل سنت اس پورے ماجرے کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں, لکھتے ہیں 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. پھر کہتے ہیں یہ بدلیاں کیوں ہیں, کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے, یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ اگر یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں رہ جائیں گے. 1450 ایئرز اپروکسیمیٹلی ہو چکے ہیں. آپ کے پاس کیلکولیٹر بھی ہیں, کمپیوٹر بھی ہیں, کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کیلکولیٹ کرنا کہ 1450 سال میں دن کتنے بنے. ایک دن میں 1,40,000 رب کے فرشتے آتے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا قیامت کب آئے گی. رب کو تو پتا ہے نا, جب یہ کیلکولیشن بنائی گئی ہے, فرام دا ڈے وین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمز ان ہز گریو, پیارے آقا جب سے اپنے مبارک روزہ انور میں آئے ہیں, جب سے لے کر صبح قیامت تک 70,000 فرشتے صبح آئیں گے,
ستر ہزار شام آئیں گے، اگر پانچ ہزار سال کا بھی یہ پیریڈ ہے، تین ہزار سال کا ہم نہیں جانتے، کیلکولیٹ کیجئے گا اللہ کے فرشتے کتنے ہیں۔ اور پھر امام اہل سنت ہم غلاموں کو کیسا مجدہ جاں فضا سناتے ہیں کہ سنو سنو، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار، معصوم ہے فرشتے، گناہ نہیں کرتے، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ اے گناہگاروں، ہو گناہگار، معصوم نہیں ہو، مگر نبی کی رحمت دیکھو کہ ان کو ایک بار بارہ گھنٹے، پورا دن بھی نہیں، اور تمہیں صلاح ہے بار بار آؤ۔ بلکہ صلاح کیسی، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے لے، کہ جو مدینے میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آنے کے لیے بھی ہمیں انکریج کیا گیا، منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے اندر چلے جاؤ، ادھر قرآن بھیج رہا ہے ادھر محبوب بلا رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ مدینے میں مر جاؤ، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا کیسے رحیم، کیسے شفیق ہیں کہ معصوم بارہ گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے، آسی گناہ بھی کریں اور آقا بلاتے رہتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، آقا تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، آس ہے نہ کوئی پاس، ایک تمہاری ہے آس، آقا بس یہی ہے آسرا، تم پہ کروڑوں درود، وہ رحیم آقا۔ اب امیجن کیجئے، کروڑوں نہیں نہیں اربوں، ارے اربوں بھی تھوڑے، اللہ کے اتنے فرشتے، اور سب کس کام میں ہیں، محبوب پر درود پڑھ رہے ہیں، زبانیں صاف ہیں، گناہگار زبانیں نہیں، سارا دن عبادت کرنے والے درود پڑھ رہے ہیں، خود رب صلاۃ و سلام محبوب پر درود بھیج رہا ہے۔ میرے اور آپ کی درود کی کیا ضرورت، کیوں ہمیں کہا گیا؟ علماء لکھتے ہیں یہ بھی رب کی شان کریمی ہے کہ بندوں جھولی بھرنی ہے تو محبوب پہ درود بھیج دو، شامل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ ہمیں اتنے پیور، اتنے یوں سمجھ دیجئے مبارک کام میں، بلیسڈ ورک میں ہمیں شمولیت کا موقع دیا کہ چلو تم بھی آ جاؤ۔ تو آئیے اس نیت کے ساتھ، اس محبت اور عقیدت کے ساتھ کہ رب کریم تیرا احسان کہ تو نے ہم گناہگاروں کو یہ موقع، یہ زبان دی کہ ہم آقا پر درود بھیج سکیں، محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالی نے بہت سارے کمالات، بہت ساری نعمتوں اور بہت سارے اعجازات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اس کی حکمت، اس کی شان ہے کہ ہر نبی کو اس نے کچھ معجزے عطا کیے اور وہ اس دور کے مطابق عطا کیے، جیسی اس دور کی نیڈ تھی، جیسے اس دور کے تقاضے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو ویسے معجزات دیے۔ فار ایگزامپل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا، میڈیکیشن کی دنیا کا ایک انقلاب آیا ہوا تھا، بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، انہوں نے بڑے جناب نا سمجھ آنے والی بیماریوں کے بھی علاج دریافت کر لیے، اور پہلے کے دور کے لوگ جو تھے وہ جس سے انسپائر ہوتے اسی کی عبادت کرنے لگ جاتے۔ اس قدر برا حال رہا پچھلی قوموں میں، وہ سورج دیکھتے سورج سے انسپائر ہوتے سورج کی پوجا کر دیتے، چاند دیکھتے چاند سے متاثر ہوتے چاند کی پوجا شروع ہو جاتی، سانپ دیکھتے بڑا خطرناک ہے اس کی جناب پوجا شروع ہو گئی، اب آگ دیکھی کہ یہ آگ بڑے کام کی ہے آگ کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو انسپائریشن کا عالم یہ تھا کہ ان ڈاکٹرز، ان طبیبوں کے لوگ جناب پوجا کرنا شروع ہو گئے، ان کو خدا ماننے لگے۔ اب وہ دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، رب تعالیٰ نے انہیں کیا معجزہ عطا کیا، آپ دم کرتے تو کوڑ کے مرض والے ٹھیک ہو جاتے، آپ مادر زاد اندھوں، ڈاکٹری کی دنیا کے لوگ اگر بیٹھے ہوں ٹھیک ہے، کوئی چلتے چلتے نابینا ہو جائے، کسی آنکھ میں کوئی پرابلم ہو جائے، اب بہت سارے کیور آ گئے ہیں، مگر بائی برتھ جو اندھا ہو، مادر زاد اندھا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آنکھ پر دم کرتے وہ آنکھ والا ہو جاتا۔ چلیں بھائی یہ تو دو علاج ہیں، ہو سکتا ہے آگے جا کے یہ بھی آ جائے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے ایک اور معجزہ جو ان تمام طبیبوں کے پاس جواب نہ تھا، اگر کوئی مر جاتا حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے اسے بھی زندہ فرما دیتے. اب یہ کنورژن ہوا کہ لوگ انہیں چھوڑ کر حق کو ماننے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں، وہ جناب جادوگروں کا دور تھا، میجیشینز موجود تھے اور طرح طرح کے وہ کمالات دکھاتے. اب لوگ ان میجیشینز کی پوجا کرنے لگے، انہیں فالو کرنے لگے. اب ضرورت تھی کسی ایسی شخصیت کی جو ان کا توڑ لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا. آپ ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے، باہر نکالتے، وہ ہاتھ اجیالا ہو جاتا. آپ کو عصا کے معجزے سے نوازا کہ وہ تمام جادوگروں کے سانپ جو تھے وہ سامنے آتے ہیں. اور بڑا طویل واقعہ ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، وہ تمام سانپوں کو نگل گیا اور تمام جادوگروں کا توڑ ہوا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب وہ عروج حاصل کیا اور لوگ آپ کے قریب آئے. حضرت صالح علیہ السلام کا دور جو تھا وہ جناب اسٹون ایج کا دور تھا، اور لوگوں نے اس زمانے میں پہاڑوں کو تراشنے کا کام شروع کیا. ان کو یہ کمال حاصل تھا، جو مدنی چینل غور سے دیکھتے ہیں، ہم نے یہ ایک سلسلے کے اندر وہ کلپس بھی دکھائے کہ جو آج بھی آفٹر اپروکسیمیٹلی 5000 ایئرز گزر چکے ہیں. مدینہ منورہ سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جسے مدائن صالح کہا جاتا ہے. وہاں آج بھی وہ مکانات موجود ہیں، اور اب اسے جو ہے وہ ونڈر آف دا ورلڈ بھی کریٹ کر دیا گیا ہے، ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. تو وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں پہاڑوں کے اندر انہوں نے مکانات بنائے تھے. اب کسی ایسے شخص کی ضرورت، کوئی ایسے کمال کی حاجت تھی کہ لوگ سمجھے کہ یہ ہم سے سپیریئر ہے. حضرت صالح علیہ السلام جو تھے اپنی قوم میں گئے، انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی. کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتائیں، اور وہ اونٹنی بھی گابن ہو، بعد میں بچہ بھی دے، کیسی فرمائش. مگر وہ اللہ کے نبی تھے. قرآن پاک میں، قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، انہوں نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، اس پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہو گئی. پہاڑ سے مجسمے تو بنائے جا سکتے ہیں، مگر پتھر سے زندہ جان باہر آ جائے، یہ نبی کا معجزہ. اس اونٹنی نے پھر جناب بچہ بھی دیا. یہ الگ داستان ہے کہ اس قوم نے ان کی بات نہ مانی اور تباہ و برباد ہو گئی. اب جناب آتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر. اب میرے آقا علیہ السلام کا دور ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنے انبیاء پہلے گزرے سب کو جو جو معجزے عطا فرمائے، ان تمام معجزات کا مجموعہ میرے آقا کو عطا فرمایا. سردار الانبیاء تھے، اور صرف وہی نہیں بلکہ کچھ ایسی ایکسکلوسیوٹی، کچھ ایسی اسپیشلٹیز عطا فرمائی جو پہلے کسی نبی کو عطا نہ فرمائے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر وہ جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. وہ آقا، اب اگر آقا علیہ السلام کے دور پر نظر دوڑائیں، پرٹیکولرلی وہ دور جس میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، مبعوث کیے گئے، وہ دور عربوں کا دور تھا. اور عرب کے لوگ اس زمانے میں اپنی فصاحت و بلاغت کے بڑے جناب ماہر سمجھے جاتے. ان کی زبانوں کے مقابلے ہوتے، ان کے اشعار کے مقابلے ہوتے، ان کے جناب کمپٹیشن ہوتے، اور وہ اسی کو اپنا سب سے بڑا مانتے جو جناب قلم کی دنیا کا شہنشاہ، فصاحت اور بلاغت کی جناب وہ کمال پوزیشن پر ہوتا. کعبہ مشرفہ موجود تھا، اس کی دیوار پر لوگ اپنے کلام لگا کر جاتے، اور جب جس کا کلام اچھا ہوتا وہ ٹاپ 7، جس کو سبا معلقات بھی کہا جاتا ہے، وہ جناب کعبے کی دیواروں پر رہتے، باقی لوگ اپنے قصیدے لے جاتے، اور وہ ٹاپ جناب اس زمانے کے لوگ کہلاتے. یہ کلچر تھا. اب میرے آقا اس کلچر میں تشریف لائے، اللہ تعالی نے میرے آقا کو وہ فصاحت و بلاغت سے نوازا. اور کمال یہ ہے کہ میرے آقا کا ایک لقب امی بھی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کسی ٹیچر سے نہیں پڑھا. شاعری جو ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ جاب، اور پھر شاعری میں بھی فصاحت و بلاغت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام کمالات دنیا میں کسی ٹیچر سے نہیں پڑھا، بلکہ رب نے سارے علوم براہ راست نبی پاک کو عطا فرمایا. اب اس پہ بڑی حکمتیں لکھی علماء نے کہ یہ پیارے آقا نے کوئی اور ٹیچر کیوں نہیں اپنایا. جناب ٹیچر ایک ضروری شخصیت ہوتی ہے جو کسی کی نشو نما کسی کی جناب گروتھ میں کام کرتی ہے. میرے آقا امی کیوں ہیں؟ کیوں کوئی ٹیچر نہ بنا؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیچر ہوتا تو بعد والے ہو سکتا ہے کہتے کہ یہ ٹیچر کا فیضان ہے. کوئی کہتا استاد جو ہے وہ نبی سے بڑھ کر ہے, اس نے سکھایا ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا کہ جناب نبی پاک کو استاد کا ادب کرنا, استاد کا ادب لکھا ہے. تو میرے آقا کسی کے آگے زانوئے تلمس طے نہ کریں, میرے نبی وہ ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو تعلیم دے دی ہے. میرے آقا وہ ہیں جس سے سب کو فیض لینا ہے. تو یہ میرے رب کو گوارا نہ تھا. الرحمن علم القرآن, اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کو سارے علوم عطا کر دیے. اب فصاحت کا عالم کیا ہے؟ عاشقوں کے امام سے پوچھتے ہیں, اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. بہت سارے زبان والے موجود تھے نا, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آج نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اسی معجزے پر مختصرا کچھ باتیں کروں گا, لیکن یہ بتاتا چلوں کہ صرف اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جناب وہ دور فصحا کا تھا, وہ دور شاعری کا تھا, اس زمانے کا معجزہ تو نبی کو دیا گیا. میرا رب جانتا ہے کہ میرے نبی کی جو امت ہے وہ قیامت تک ہے, اور بڑی ماڈرنائز امت ہے, بڑی سائنٹیفک امت ہے, دنیا بھر کی انوینشن اس امت میں ہونی ہے. اس امت میں چاند پر بھی پہنچنا ہے, اس امت میں جناب میڈیا کا دور بھی پانا ہے, اس امت میں کنیکٹیوٹی کے ذریعے دنیا کو گلوبل ویلج بنا دینا ہے. میرے رب کے علم میں یہ سب تھا. ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتا کہ ٹھیک ہے جناب نبی کے پاس فصاحت تھی, میرے آقا کے پاس بڑا علم تھا, بہت سارے کمالات تھے, مگر سائنس کے آگے نبی کا کوئی معجزہ نہیں ہے. اللہ اللہ, 1450 سال پہلے میرے رب نے میرے آقا کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا. آج بھی سائنس حیران ہے, ارے سائنسدان چاند اور اب سنا ہے مریخ تک پہنچے, تو جناب بڑے خوش نظر آتے ہیں, نعرے لگاتے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں, بنا آسماں منزل ابن مریم, گئے لا مکان تاجدار مدینہ. میرے آقا وہاں گئے جہاں کوئی جانے کا تصور نہیں کر سکتا ہے. میرے نبی, پیارے نبی, اے مرتبہ بادا تیرا, جس جا کوئی پہنچا نہیں, پہنچا وہاں تلوا تیرا. میرے آقا رب کے پاس پہنچے, اور ٹائم مشین ایک خیالی تصور ہے, مگر میرے آقا وہ ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا کا وقت رک جاتا ہے. گنڈی ہلتی رہی, بستر گرم ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتوں آسمان و زمین, اللہ کی زیارت, مسجد اقصا, یہ ساری سیر کر کے آتے ہیں. علماء بحث کرتے ہیں کہ یہ وقت کیسے رک گیا. بڑی پیاری بات عشق کی زبان میں جواب دیتے ہیں کہ جب جسم سے جان نکل جائے تو جسم رک جاتا ہے. میرے آقا ساری دنیا کی جان ہے, وہ رب کے پاس گئے, دنیا وہیں ٹھہر گئی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ارے کس کس سائنٹیفک معجزے کی بات کروں. آج آپ کہتے ہیں کہ جناب انٹرنیٹ کا دور ہے, کنیکٹیویٹی بڑی آسان ہے, آج یہاں کی بات کرو فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے. دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے. انٹرنیٹ اور اسکائپ کے ذریعے دنیا میں پہنچنے والوں, میرے آقا نے وہ کنیکشن صحابہ کو پہلے ہی عطا کر دیا تھا. تو کوئی ایسا معجزہ, کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں جس کا جواب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے نہ ملتا ہو. اب یہ بہت بڑا ٹاپک ہو جائے گا, آپ بیزی لوگ ہیں, اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں, ہمارے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں. میرے آقا کے کمالات کو ہم کیا بیان کریں. جب اس عاشقوں کا امام آقا کی قدر و منزلت کو لکھنے بیٹھتا ہے, قلم اٹھاتا ہے, کبھی لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اب اس میں چلے, یہ شعر کئی بار سنا ہے, آج اس کا مطلب سمجھ لو تاکہ بار بار سنیں گے زیادہ مزہ آئے گا. ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. تناہی کس کو کہتے ہیں؟ ختم ہو جانا, اینڈ ہو جانا. آپ ہمارے حاجی عمران صاحب بڑے اچھے دوست ہیں, کسی سے پوچھو جناب ذرا حاجی عمران صاحب کیسے ہیں, تو وہ کہیں گے بڑے نیک ہیں, بڑے بہادر ہیں, بڑے سخی ہیں, بڑے جناب خوش اخلاق ہیں, بڑے نرم ہیں. گنوائیں گے 7, 8, 10, 12, 15, پھر اس کے بعد 15 عادتوں کے بعد یہ بھی تھک جائیں گے,
کہ بھائی اتنی چیزیں ہیں بھائی، بھائی اتنی ہیں، ہاں اتنی ہیں، ہم انسان ہیں نا، کسی بڑے سے بڑی شخصیت کے جناب آپ خوبیاں لکھنے بیٹھے ہیں، پانچ سات دس کے بعد ختم ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا یہ ختم ہو جانا بھی ایک عیب ہے، یہ جو تناہی ہے نا یہ بھی ایک عیب ہے، آقا آپ کے وصف عیب تناہی سے بھی بری ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو ہم کیا بیان کریں آقا کی شان، نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں حاضری لگانے کے لیے. اب فصاحت کی بات چلی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو جواب دینے ایک ایسا معجزہ عطا فرما دیا کہ جو آج بھی موجود ہے. باقی معجزے تو ان دور کے لوگوں نے دیکھے، ایک ایسا عظیم معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے اور تعصب قیامت موجود رہے گا. اور وہ معجزہ کیا ہے، وہ فیصلہ کن نشان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جس کو اعظم المعجزات بھی کہتے ہیں. علماء بڑی پیاری بحث کرتے ہیں کہ میرے آقا نے سینکڑوں ہزاروں معجزات دکھائے، وہ سب نبی کی شان کے لائق نہیں تھے. یہ تو کفار نے نشانی مانگی، آقا نے کمال دکھا دیا. کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی ہو تو نشانی بتاؤ، آقا نے اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہو گیا. کوئی کہتا ہے اگر نبی ہو تو نشانی بتاؤ، آقا نے کہا وہ درخت سے جا کے کہو تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا حاضر ہو گیا. تو یہ معجزات کا جو ظہور ہوا، کبھی پانی کی شکایت لے کر آیا آقا نے ہاتھ ڈالا پانچوں انگلیوں سے فوارے جاری کر دیے، کوئی صحابی آنکھ لے کر آیا آقا نے آنکھ واپس لگا دی، کوئی ہاتھ ٹوٹا ہوا لے کر آیا نبی نے ہاتھ لگایا وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا، کوئی آ کر شکایت کرتا ہے آقا کنواں بڑا کڑوا ہے، آقا نے لعاب دہن ڈالا کنواں میٹھا کر دیا. کہتے ہیں یہ تو صحابہ آتے گئے، یہ دشمنان آتے گئے، نشانی طلب کرتے گئے، نبی معجزے دکھاتے گئے، لیکن نبی کی شان کے مطابق جو معجزات ہیں، جو اسٹیٹس، جو کیلیبر ہے میرے آقا کا، وہ فقط دو معجزات علماء لکھتے ہیں کہ وہ میرے آقا کی شان اور منزلت اور مرتبے کے مطابق ہیں. ایک یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا آقا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور دوسرا معجزہ جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے، جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. یہ قرآن رب تعالی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اور قرآن کیسا معجزہ، خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے سارے فصحا بلغا بلکہ رہتی دنیا کو ایک چیلنج دیا، ایک ایسا چیلنج جو آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا اور قیامت تک پورا بھی نہیں کر سکے گا. قرآن کہتا ہے اے محبوب فرما دیجئے، اگر تمام انسان و جن جس کام کے لیے جمع ہو جائیں کہ قرآن کا مثل لے آئیں. لک ایٹ دا چیلنج، صرف انسانوں کو نہیں جنات بھی ملا لو، سارے مل جاؤ، پھر کہتے ہیں قرآن کا مثل لائیں، تو نہ لا سکیں گے اگرچہ ان کے بعض بعض کی مدد کریں. یہ کیسا چیلنج قرآن نے دیا جو آج تک کوئی قرآن کی مثل نہیں لا سکا. اب قرآن نے ایک اور چیلنج دیا، قرآن فرماتا ہے کل فاتو بی عشری سور مثلی، پہلے بات کی تھی پورے قرآن کی، پھر قرآن کہتا ہے یعنی اگر تم پورے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو قرآن جیسی دس صورتیں ہی بنا کے لے آؤ. ایک اور چیلنج دیا، چلو 1450 سال گزر گئے، نبی کو رب نے وہ معجزہ دیا، تم 10 صورتیں ہی لے آؤ. بڑی جد و جہد کی ہوگی کرنے والوں نے، پھر کچھ نہ ہوا. قرآن نے تیسرا چیلنج دیا، قرآن کہتا ہے اگر تم پورے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو قرآن جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ. پھر کیا فرمایا، اے حبیب اب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اس میں کچھ شک ہو کہ ہم نے اپنے خاص بندے پر جو نازل کیا ہے، لوگ کہتے تھے نہیں یہ اپنی طرف سے بنا لیا گیا، اس زمانے کے لوگ کوئی شاعر کہتا کوئی جناب کہتا یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، قرآن نے کھلا چیلنج دیا گیا تمہیں شک ہے کہ ہم نے اپنے خاص بندے پر جو نازل فرمایا ہے تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اللہ تعالی کے سوا. اب چیلنج دیکھیں، رب کہتا ہے رب کے سوا اپنے تمام حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، سارے ساتھ ہو جاؤ، کوئی ایک صورت لا کر دکھا دو. اللہ اللہ، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ چیلنج جب قرآن کا ساری دنیا کے سامنے اور اس زمانے کے لوگوں کے سامنے آیا تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے فصحا بلغا ان کی عقلیں حیران ہو گئیں کہ یہ کون سا کلام ہے، جو سنتا وہ جھوم جاتا. اور آج بھی قرآن کی وہ اعجاز ہے کہ جس کو قرآن سمجھ نہیں آتا وہ بھی سنتا ہے پھر بھی جھومتا ہے. اچھا پڑھنے والا ہو تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ان آل اوور دا ورلڈ کوئی ایسی کتاب بتا دیجئے جو پانچ یا سات سال کا بچہ یاد کر لیتا ہو, اس کے دل پر ایسی دش ہو جاتی ہو جس کے زبر زیر پیش میں غلطی نہ ہو. لاکھوں حفاظ جس کتاب کے موجود ہوں جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہ ہو, اور جناب لوگ اس طرح عقیدت و احترام کے ساتھ اتنے تراجم, اتنی جناب جس کی اب جو ہے وہ انٹرپریٹیشنز ہو رہی ہیں, مگر قرآن کی حفاظت کا وعدہ رب نے کیا. ارے فقط چیلنج یہاں تک ختم نہ ہوا, سورت نہیں لا سکے, دس سورتیں نہیں لا سکے, قرآن کی مثل نہیں لا سکے. قرآن پھر جناب چیلنج دیتا ہے, فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. فرمایا اگر کفار عرب سچے ہیں تو قرآن جیسی کوئی ایک ہی بات لے آئیں, کوئی ایک بات تو لے آؤ. ارے جب کچھ نہیں لا سکتے تو پھر ایمان لے آؤ. یہ رب نے معجزہ عطا فرمایا میرے آقا کو, یہ اعظم المعجزات ہے. اب میں آتا ہوں آج کے اس اجتماع کے میسج کی طرف, کہ قرآن اتنا بڑا اعجاز, اتنا بڑا معجزہ, اور یہ راہ نجات ہے. قرآن کے اندر اتنے واقعات, اتنے احکامات موجود ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی نعت بھی ہے. جی ہاں, یہ دعویٰ ہے ہمارا اور اس کو پروف بھی کیا جا سکتا ہے, اور علماء نے اس بات کو کئی مواقع پر ثابت کیا ہے. پنجابی شاعر لکھتا ہے نا, بساکی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارائی قرآن ہے, آپ دی تعریف وچ سارائی قرآن ہے, پڑھ کے تے جیڑا مرضی سپارا, پڑھ کے تے جیڑا مرضی سپارا, قسم خدا دی میں نو سب نالو پیارا. اب قرآن مجید فرقان حمید آقا کی نعت کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے جناب کہ قرآن پاک میں ٹھیک ہے پانچ چھ سو کے قریب, پانچ سو کے قریب تو احکام کی آیات ہیں, پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ٹھیک ہے کئی جگہ پر یاسین, طہٰ, مدثر, پیارے آقا کو نور, کہیں جناب پیارے آقا کو انا آتینا کل کوثر کا مجدہ سنایا گیا, تو بہت ساری آیات ضرور ہیں, لیکن آپ پورے قرآن کو تو نعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر پورے قرآن کو ایک اجمالی اوور ویو کریں تو تین قسم کے یوں سمجھے سبجیکٹس بنیں گے. ایک تو وہ ہے جو احکام کی آیتیں ہیں, ایک وہ ہیں جو ڈائریکٹلی میرے آقا کی شان بیان ہوتی ہے, اور ایک قرآن پاک کا بڑا سیکشن وہ ہے جس میں مختلف قوموں کے واقعات ہیں, اور کچھ آیتیں وہ ہیں جس میں رب نے کل کہہ کر بات کی ہے. ٹھیک ہے, اب چلے ایک حصہ تو سمجھ آ گیا کہ نبی کی شان بیان کی, یہ جو کل کہہ کر بات کی ہے, اب ذرا غور کیجئے. قل ھو اللہ احد, کہو اے محبوب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. علماء کہتے ہیں یہ اللہ احد بھی کہا جا سکتا تھا, یہ محبوب کے ذریعے اپنی شان کی بیان کی جا رہی ہے. مولانا حسن خزاں خان صاحب لکھتے ہیں نا, کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی ہے, اپنی بات ہے, اللہ کی وحدانیت کی بات ہے, اللہ احد اللہ الصمد ہے, بہت سارے مقامات پر کل کہلوایا. محبوب آپ کہہ دیجئے, رب کا فرمان محبوب سے کیوں سنا جا رہا ہے؟ کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. علماء کہتے ہیں کل والی ساری آیتیں بھی نبی کی نعت ہے کہ نبی سے سننا چاہتا ہے میرا رب. اب آئیے جناب جو احکام کی روایتیں ہیں, فالو, نماز, زکات, روزہ, حج, 500 کے قریب ہی آیتیں ہیں, یہ نبی کی نعت کیسے ہو گئی؟ ہو سکتا ہے کوئی کوشچن کر لے, اچھا قرآن میں حکم ہے نماز پڑھو, یہ بتایا کیسے پڑھو, کتنی رکعتیں پڑھو, زکات دو, یہ بتایا کیسے دو, کس کو دو, کتنا پرسنٹ دو. بتایا کہ قرآن پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے مگر محبوب کے طریقے پر پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے مگر محبوب کے طریقے پر رکھنا ہے, اچھی زندگی گزارنی ہے مگر محبوب کی سنتوں کے مطابق گزارنی ہے. گویا یہ سارے احکام اگر ٹھیک کر رہے ہیں, جناب چلیں آپ کو اور سمجھا دوں, نماز پڑھتے ہیں ہم, کوئی کہے نماز اللہ کا ذکر ہی ہے, میں قیام میں اتحیات پڑھ لوں گا, اتحیات میں قرآن پڑھ لوں گا, دونوں اللہ کا ذکر ہے, اتحیات میں بھی رب کا ذکر ہے, قیام میں بھی رب کا ذکر ہے, نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے, آگے پیچھے کر لیا, ذکر تو رب کا ہوا, کیا اللہ کا ذکر مگر محبوب کے طریقے سے نہ کیا تو نماز بھی قبول نہ ہوئی. تو پتا چلا پڑھنی نماز ہے مگر مصطفیٰ کے طریقے پر پڑھنی ہے, احکام والی ساری آیتیں بھی نعت پاک مصطفیٰ. اب آئیے قصائد، بڑے واقعات، بڑے قصے، وہ نعت کیسے بن گئی آقا کی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ قوموں کے واقعات پڑھیں. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ایک گناہ کیا، عذاب آ گیا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ایک نافرمانی کی، عذاب آ گیا. قرآن میں ان قوموں کے حالات موجود ہیں جو تباہ و برباد ہو گئے، لیکن بڑی خطائیں کی. مگر آج کی جو امت ہے اس میں وہ تقریباً ساری خطائیں موجود ہیں. پہلے کے لوگ جھوٹ بولتے، منہ سے بدبو آنے لگ جاتی. پہلے کے لوگ بدکاری کرتے، زمین پھٹتی، اندر سما جاتے، چہرے سیاہ ہو جاتے، بندر بنا دیے جاتے. آج کی قوم وہ سارے کام کر رہی ہے مگر ان پر عذاب نہیں آ رہا. یہ محبوب کی شان ہے، یہ آقا کا صدقہ ہے. اس امت پر نبی پاک کی وہ جناب مہربانی ہے کہ ساری پچھلی قومیں عذاب میں گرفتار ہوئی، محبوب تمہاری برکت ہے، تمہاری امت پر عذاب نازل نہیں ہو رہا. وہ ساری باتیں بھی نبی کی نعت ہے. بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید توجہ سے پڑھنا چاہیے. یہ ہمارے آقا پر نازل ہوا اور ہمارے لیے پروسپیکٹس آف لائف ہے. چیمبر آف کامرس میں لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ اپنی چیمبر کے رولز اینڈ ریگولیشن بڑی غور سے پڑھتے ہوں گے کہ فلاں آرٹیکل، فلاں رول یہ کہتا ہے. جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ اپنی ایل سیز کو بڑا فالو کرتے ہیں، کوئی ڈسکریپرنسی نہ آ جائے، کسی وجہ سے شپمنٹ نہ رک جائے. ان تمام باتوں کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ بھائی تمام ان رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا جائے. یہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں سے میں معذرت کے ساتھ ایک عرض کروں گا، کیا قرآن پاک ہم نے پورا تجوید کے ساتھ پڑھا ہے؟ کیا قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر پر ہماری نظر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا بات کی ہے وہ ہم جانتے ہیں. آج آپ کو آپ کا بائر ایک ای میل کرتا ہے، آج آپ کو آپ کا کوئی بڑا اچھا دوست ایک میسج کرتا ہے. ہم میں سے کئی لوگوں کا یہ ڈیلی روٹین ہے کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہمیں ای میل چیک کرنی ہے، اپنے موبائل کے میسجز چیک کرنے ہیں کہ کہیں کوئی اہم میسج ہم سے رہ نہ جائے، کوئی اہم پیغام ہم سے رہ نہ جائے. لوگوں کے پیغام کی اتنی فکر ہے، رب نے قرآن میں مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوئی فکر نہیں. آپ کہیں گے جناب ہمیں عربی نہیں آتی، تو پاکستان میں رہنے والوں کو تو انگریزی بھی نہیں آتی تھی، لیکن بزنس کے لیے آپ نے انگلش ڈاکیومنٹ پڑھنا سیکھ لیے. ابھی بھی جو بزنس کرتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، اپنے ساتھ ایک اسسٹنٹ رکھ لیا ہے، کہتے بھائی تم پڑھو کیا لکھا ہے، یہ لیٹر، یہ ای میل، یہ جناب نوٹس کیا کہتا ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو انگلش نہیں آتی، ان کو جب کوئی میسج آتا ہے انگلش میں تو وہ اپنے کسی دوست کو پہلے فارورڈ کرتے ہیں اور پھر فون کرتے ہیں، یار بتاؤ ذرا اس میسج میں کیا لکھا ہے، کیوں یار کوئی انعام تو نہیں ہے، کوئی ضروری بات تو نہیں ہے، میسج تک ہم ڈراپ نہیں کرتے، کیا لکھا ہے بتاؤ. یہ فکر کیوں نہیں کہ رب نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ اپروکسیمیٹلی 90 آیات وہ ہیں جس سے قرآن مجید فرقان حمید براہ راست مجھ سے اور آپ سے بات کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ کہہ کر مجھ سے بات کی ہے رب نے، آپ سے بات کی ہے. کیا پتا ہے اس میں کیا بات ہوئی ہے، اس میں مجھ سے کیا کہا گیا ہے، مجھے کس چیز کو فالو کرنے کے لیے دیا گیا ہے. آج کاروبار کے لیے وقت ہے، آج فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پر جانے کے لیے وقت ہے، نہیں وقت تو رب کا قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں. کیا یہ جواب دے دیں گے قیامت کے دن کے مولا بہت بڑی فیکٹری تھی، بہت بڑا بزنس تھا، بڑا بزی شیڈیول تھا، اس میں سے ٹائم نہیں نکلا کہ میں قرآن پڑھتا؟ اے مسلمانوں، اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پھر ہماری زندگی کیسی ہے؟ آج بیسٹ ہونے کی تمنا سب کو ہے، لوگ کہتے ہیں جناب میں بہترین ہو جاؤں. آئیے اس سے پوچھتے ہیں جو سب سے بہترین ہے، کہ بہترین کون ہے؟ Who is the best؟ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. وہ آقا کہتے ہیں the best amongst you، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہے. کیا ان بہترین لوگوں میں میں شامل ہوں؟ کیا میری آنکھیں روز اللہ کے کلام کو دیکھتی ہیں؟ کیا میری زبان روزانہ کچھ آیتوں کی تلاوت کرتی ہے؟ ارے آپ سارا دن اخبار پڑھیں، سارا دن جناب آپ اپنے بکس کو اور دیگر ڈاکیومنٹس کو پڑھیں، کوئی ثواب نہیں. پڑھے الف لام میم، میرے آقا فرماتے ہیں میں نہیں کہتا ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، ہر ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں. ارے پڑھی جاؤ اور رب کی رحمتیں لوٹے جاؤ. ارے قرآن پڑھنے کا وقت کس کے پاس؟ اور پھر اس قرآن میں کیسے کیسے میسیجز موجود ہیں، ہم سمجھیں، ہم دیکھیں. میں فقط ایک چند آیتیں، چونکہ یہاں بزنس مین موجود ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں. آج ہمارے بچوں کو بڑے بڑے ناول پڑھنے کا شوق، ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق, اسٹوریز پڑھنے کا شوق ہے. ارے میں آپ کو بتاتا ہوں, قرآن میں ایسی امیزنگ اسٹوریز ہیں, اگر ہم اپنے بچوں کو وہ سکھائیں, وہ پڑھائیں, تو انہیں پتا چلے کہ انبیاء کے واقعات کیسے تھے. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں, عالم بناتے ہیں, ان کو جناب دین سکھاتے ہیں. کوئی پی ایچ ڈی, ماسٹرز, بیچلرز, دنیا بھر کے یونیورسٹی سے ڈگری لینے والے کے بارے میں کوئی ایک روایت بتا دو کہ جس نے یہ ڈگری لے لی وہ جنت میں چلا جائے گا اور اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جائے گا. احادیث کی کتابوں میں یہ روایتیں بھری پڑی ہیں کہ جس نے قرآن کو یاد کیا, اس کے حلال کو حلال جانا, اس کے حرام کو حرام سمجھا, وہ حافظ اکیلا نہیں بلکہ اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جنت جو ہے وہ حرام ہو چکی ہوگی. ایسی اولاد ہونی چاہیے گھر میں ایک جو خود جنت میں جائے, میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے. علماء اللہ اللہ جن کے بچے عالم دین ہیں, ان کے اگر علماء بن جاتے ہیں, علماء کے بارے میں آتا ہے جب لوگوں کو کہا جائے گا جنت میں جاؤ, علماء کو روک لیا جائے گا کہ رکو, اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی جنت میں لے جاؤ. ان کے والدین کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا, اہل محشر پہچان لیں گے کہ یہ عالم کا والد ہے, یہ حافظ کا والد ہے. دنیا کی ڈگریاں, دنیا کی عہدے داریاں, دنیا کی منسٹریاں, دنیا کی کوٹھیاں ایک طرف اور محشر کی وہ عزت ایک طرف, کہ لوگ کہیں گے یہ عالم کا والد ہے, یہ حافظ کا باپ ہے. ارے دیکھو دیکھو اس کا چہرہ کیسا چمک رہا ہے, اس نے اپنی اولاد کو دنیا میں قرآن سکھایا تھا. مگر آج ہم خوش ہیں کہ ہماری اولاد دنیاوی تعلیم دی جان سے حاصل کرے. میرا بیٹا فرفر انگریزی بولتا ہے, مجھے اس کو دیکھ کر پراؤڈ فیل ہوتا ہے. I'm not discouraging the studies of Islam. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کی اسٹڈیز نہ کروائیں, دنیاوی تعلیمات نہ دیں. اگر شرعی تقاضوں کے مطابق اگر آپ دنیاوی تعلیمات اپنے بچے کو دیتے چوکے, لیکن یہ تو عقل مندی نہیں نا کہ آپ دنیاوی تعلیم کے چکر میں اپنے بچوں کو اسلام سے دور کر دیں. آج ہمارے بچوں کو دنیا کے سائنسدانوں کے نام یاد ہیں, بڑے بڑے فٹ بالرس کے نام یاد ہیں, کرکٹرز کے نام بھی یاد ہیں, ان کے ریکارڈ بھی پتا ہیں. کیا اشرائے مبشرہ کے نام یاد ہیں؟ کیا جنگ احد میں جن صحابہ نے آقا کے لیے جان نثاری کے لیے جانیں قربان کی ان کے واقعات یاد ہیں؟ آج ہٹلر کی جنگ ہمارے بچے کو پتا ہے, کیا جنگ بدر میں صحابہ کرام کی جیسے فرشتوں نے مدد کی وہ واقعہ یاد ہے؟ یہ کون سی ٹریننگ ہے؟ کسی اور طرف تو نہیں نکل گئے ہوں؟ میں جس کا غلام ہوں اس سے کتنا قریب ہوں, میں جس کا امتی ہوں اس کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہا ہوں کہ نہیں, کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ روز بروز قبر کے قریب ہو رہا ہوں اور مصطفیٰ کے دور ہو رہا ہوں. اگر ایسا ہے تو توبہ کر لیجیے, آج بھی وقت ہے. اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی ایسی اولاد چھوڑ کے جانی چاہیے جو میری مغفرت کا سبب بنے. وہ اولاد اچھی نہیں جو باپ کے مال پر حرام کام کرے اور باپ کو قبر میں بھی پنشمنٹ ملے. یہ بات میں نے اور آپ نے سوچنی ہے. اور یہ بھی بتا دوں, اولاد ایسے نہیں سدھرے گی. باپ کہے کہ میں ایک وقت کی نماز نہ پڑھوں اور میرا بچہ 5 وقت کا نمازی بن جائے, اٹس ناٹ پاسبل. باپ کہے کہ میں سارا دن جھوٹ بولتا رہوں میرا بچہ پاکدار اور سچا بن جائے. باپ کہے میں شراب پیوں میرا بچہ شراب کے قریب نہ جائے. والدہ کہے کہ میں تو بے پردہ بازاروں میں گھوموں میری بچی جو ہے بڑی با پردہ با حیا ہو جائے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ بچوں کو نیک بنانے کے لیے پہلے ہمیں نیک بننا ہوگا. یہ انٹرنیشنل رول ہے جو مسلمہ حقیقت ہے کہ بچے سب سے پہلے انسپائر ہوتے ہیں اپنے والدین سے. میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو, آپ میری بات کی تائید کریں گے. جن کے گھروں میں دادا دادی یا ماں باپ نماز پڑھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے آ کر ان کے برابر میں نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو نماز پڑھنے نہیں آ رہی ہوتی, وہ ابو کو دیکھتے ہیں, ابو سجدہ کر رہے ہیں, وہ بھی سجدہ میں چلے جائیں گے. چھوٹی بچی چھوٹا سا دوپٹہ لے کر آئے گی, سر پہ باندھے گی, امی کے برابر میں کھڑی ہو جائے گی. وائے؟ اس کو آپ نے کہا نہیں ہے, مگر دے فالو دے پیرنٹس, وہ انسپائریشن لیتے ہیں اپنے ماں باپ سے. اب وہی ماں باپ نماز نہ پڑھیں تو بچے بے نمازی ہو گئے, بچوں کا قصور کم ہے. ماں باپ نے بچوں کو بٹھا کر فلمیں, ڈرامے, گانے باجے دکھائے, اب ان کے بچے اگر روڈ پر گانے گاتے ہیں, ڈانس کرتے نظر آتے ہیں, اس میں بچوں کا قصور کم ہے. ہم نے بچے کو جو بنانا چاہا وہ بنایا. آپ نے کمپیوٹر لا کر دیا, وہ کمپیوٹر سیکھ گیا. آپ نے اسکول بھیجا وہ انگلش سیکھ گیا، آپ نے اسے دنیاوی مینر سکھایا وہ مینر سیکھ گیا، آپ اپنی فیکٹری میں لائے وہ بزنس سیکھ گیا، آپ قرآن پڑھاتے وہ قرآن سیکھ جاتا، آپ حدیث پڑھاتے وہ حدیث سیکھ جاتا، آپ علم دین پڑھاتے وہ عالم بن جاتا. اٹس اور پرابلم کہ ہم نے اس کو کیا سکھایا. اور ہم کہتے ہیں جناب بچہ کے لیے دعا کر دیں میرا بچہ نیک ہو جائے. ارے بچے نیک ان کے ہوتے ہیں جو ماں باپ نیک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں ایسی اولاد عطا فرماتا ہے کہ وہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی اولاد نیک ہو، آئیے دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہمیں یہ پوری فیملی کے لیے موقع دیتا ہے. ہم نے شاید خود اپنے پیروں پر کلاڑی ماری ہے، اپنے بچوں کو ہم نے ایسے ذرائع مہیا کیے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. بچ رائٹ چاہیں بیکاز وی آر الائیو، ہم زندہ ہیں، مرنے کے بعد تو موقع نہیں ملے گا. تو آئیے دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ جتنے مرد حضرات ہیں وہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے ہر ہفتے اجتماع میں آئیں. تو انشاءاللہ جس طرح آج کچھ چوٹ ہوئی ہے، کچھ فائدہ ہوا ہے آپ کو اجتماع میں؟ جن کو فائدہ ہوا وہ ہاتھ اٹھائیں. فائدہ ہوا نا بزنس مین نے، چلو ایک سوال بھی کر لیتا ہوں. جب بزنس میں پروفٹ ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے تو ایک ہی بار کرتے ہیں یا بار بار کرتے ہیں؟ جس ڈیل میں پروفٹ ہو بندہ کہتا ہے اب تو کام ہی یہی کرنا ہے. ایسا تو نہیں کرتے نا چلو یار اس کام میں پروفٹ ہو گیا اب اس کو ختم کرو دوسرا کام شروع کرتے ہیں، چلو ایک بار اس میں ہو گیا اس کو ختم کرو تیسرا. بندہ کہتا ہے جس کام میں پروفٹ ہو اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ابھی ہاتھ اٹھایا آپ نے کہا پروفٹ ہو رہا ہے تو پروفٹ کنٹینیو کیجیے، بار بار لیجیے. آپ سے پیسے تو نہیں مانگتے ہم، آپ آئیے ہمارے اجتماع میں، کوئی فیس نہیں ہے. انشاءاللہ یہ انسپائریشن جو ہے، یہ چیز جو بار بار ہمارے دل پر چوٹ کرے گی، قطرہ قطرہ پڑے گا تو ہمارے دل میں بھی کوئی مدنی سراغ ہو ہی جانا ہے، کوئی انشاءاللہ نیکی کی بات اثر کری جانی ہے. تو ہمارا ہر جمعرات ہر ہفتے فیضان مدینہ میں وہاں پر ہمارا اجتماع ہوتا ہے، وہاں تشریف لائیں، ہر ہفتے سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اپنے اندر فرق محسوس ہوگا. تو یہ تو ہو گیا آپ کے لیے. آپ کہیں گے بچوں کے لیے کیا کریں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ سولوشن بھی دیا ہے، بچوں کے لیے دار المدینہ، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ موجود ہیں. جب تھوڑا بڑا بچہ ہے اس کو اپنے ساتھ اجتماع میں لائیں، خود بھی قافلے میں سفر کریں. اگر 20 سال کا بچہ ہو گیا 3 دن خود لے کر آئیں، پکنک پر بھی تو خود لے کر گئے تھے، ہالیڈیز پر بھی خود لے کر گئے تھے. آپ کہیں بیٹا میں بھی قافلے میں جاتا ہوں تم بھی چلو، 3 دن اللہ کے گھر میں رہیں گے، دونوں نیکی کی باتیں سنیں گے، دونوں سیکھیں گے. ہو سکتا ہے ہمیں بولنا نہیں آتا، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی جب ہلکے میں بٹھا کر سکھائیں گے باپ بھی سیکھ جائے گا بیٹا بھی سیکھ جائے گا. ٹھیک ہے جناب، اب آپ کہیں چلو بچے کا بھی مسئلہ حل کر دیا، میری بچوں کی امی کہاں جائے گی؟ دعوت اسلامی نے اسلامی بہنوں کے اجتماع بھی شروع کیے. ہمارے اسلامی بہنوں کے اجتماع، اسلامی بہنوں کے جامعہ، اسلامی بہنوں کے مدرسے موجود ہیں، گھر والوں کو وہاں بھیج دیں. ایسی ہزاروں لاکھوں اسلامی بہنیں ہیں جو الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے اب باپردہ ہو گئیں، نمازی ہو گئیں، گناہ چھوڑنے والی بن گئیں. اب آپ کہیں جناب ہم سارے گھر والے بیٹھ کر گھر میں بیٹھے وہاں بھی کوئی صورت بن جائے کہ سب کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ایک ساتھ مل جائے، تو چلے روزانہ آپ کے گھر میں مدنی چینل بھی آیا کرتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمارا گھر سنتوں کا گہوارہ ہو جائے گا. جو بچے ادب نہیں کرتے، ہم نے دیکھا کہ مدنی ماحول میں آ کر اپنے والدین کے با ادب ہو گئے. تو آج کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، آج کے بعد فقط حلال روزی کمائیں گے، حرام کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اور پھر ایک اور نیت کہ آج سے فرام ٹوڈے، آپ کہیں آپ نے قرآن پاک پڑھنے کا ذہن بھی دیا، قرآن پاک پڑھنا بھی چاہیے، اب داڑیاں سفید ہو گئیں، کیا اب مدرسے میں جائیں گے؟ اب کیسے پڑھیں قرآن؟ آپ کی ہے نا دعوت اسلامی، اس نے آپ کی یہ مشکل بھی آسان کر دی. فری آف کاسٹ، کوئی پیسے نہیں اور بچے بھی نہیں ہوں گے، شرمانا نہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان، جس میں بڑے اسلامی بھائیوں کو، بڑی عمر کے لوگ آئیں، آدھا گھنٹہ دے دیں، 15 منٹ دے دو بھائی، آئیں ہم آپ کو انشاءاللہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھائیں گے. یار مرنے سے پہلے قرآن تو سیکھ لینا، میں ایسے ہی چلا جاؤں دنیا سے مجھے قرآن پڑھنے نہ آتا. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے میں تو بچپن سے قرآن پڑھتا ہوں، ہر رمضان میں قرآن ختم کرتا ہوں. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن ہے عربک زبان میں، اینڈ عربک از دا موسٹ سینسیٹو لینگویج آف دا ورلڈ، اٹس ناٹ اے آرڈنری لینگویج. یہ پنجابی، انگریزی، اردو نہیں کہ جتنی ٹانگیں توڑنی ہے توڑ دو کچھ نہیں ہوتا. قرآن عربی زبان میں ہے، اور عربی کو وتھ پروناؤنسیشن پڑھنا، مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. روایتوں میں آتا ہے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر یہی قرآن ان کے منہ پر مار دیا جائے گا. یہ کیسے پڑھوں بھی اور کچھ نہیں ملے گا؟ چلیں ایگزامپل ایک دے دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، روز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، مانا بھی سب کو پتا ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، ٹھیک ہے جناب، الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سننے میں کوئی بڑا ڈفرنس نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ہا اور ہا کا فرق ہے، پروناؤنسیشن مسٹیک ہے، دنیا کی کوئی زبان اس پہ پکڑتی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یار اگر انگلش میں دیٹس بول لیں یا دیٹس بول لیں کوئی پرابلم نہیں ہے، بہت سارے ملکوں کی بہت ساری الگ پروناؤنسیشن ہیں، مگر عربک کے کچھ رولز ہیں. الحمد کے معنی ہے تمام تعریفیں، اور الحمد کے معنی ہیں تمام شولے اور برائیاں اللہ کے لیے. مجھے یہ بتائیے جو روزانہ نماز میں یہ پڑھتا ہو تمام شولے اور برائیاں اللہ کے لیے، وہ نماز فائدہ دے گی یا اسے برباد کر دے گی؟ پڑھتا رہے ساری رات قرآن، لوگ کہتے ہوں گے حاجی صاحب بڑی تلاوت کرتے ہیں، وہ فلاں حضرت تو ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن ان کے لیے عذاب بن رہا ہے بیکاز وہ اس کے رولز کے مطابق نہیں پڑھ رہے. آپ کی بھی تو بزنس میں چھوٹی سی اسپیلنگ مسٹیک پر ڈسکرپنسی آ جاتی ہے، آپ کو سمجھنا تو بہت آسان ہے کہ رولز فالو کرنا کیوں ضروری ہے، تو قرآن کے کچھ تقاضے ہیں. تو یہ نہ سمجھے مجھے قرآن آتا ہے، اگر آپ سیٹسفائی بھی ہیں نا پھر بھی آپ کو مشورہ دوں گا، عشاء کے بعد ڈیلی کام کاج بھی کر لو، فارغ ہو جاؤ پھر آ جاؤ، ٹھیک ہے. اب رات کو آئیں اور آ کر پہلے اپنی نماز سنا دیں ہمارے قاری صاحب کو کہ میں نماز میں الحمد پڑھتا ہوں اور یہ یہ صورتیں پڑھتا ہوں، ذرا چیک کر لیں. اگر وہ آپ کو اوکے کر دیتے تو مدینہ مدینہ، اب آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، نماز تو ٹھیک ہو گئی. تاکہ آپ کو یہ تو چیک ہو جائے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں بڑا ٹھیک ہوں، واقعی ٹھیک ہوں کہ نہیں. تو انشاءاللہ میں امید رکھوں کہ آج سے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں جس سے پہلے قرآن نہ پڑھوں. اپنی نیت پکی کر لو، پھر دیکھو زندگی کے مزے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم آج کے اجتماع میں جو میں نیتیں کی ان نیتوں پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.